وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کے دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
فضائی حادثے کے بعد لاشوں کی اسلام آباد منتقلی، شناخت کے لیے ڈی این اے تجزیے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلمانوں میں رائج ایک مجلس کی 3 طلاق کو غیر آئینی قرار دیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے رولنگ کی مخالفت کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کی 2 جماعتی کانگریس میں یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کی جائے، اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری جمعرات کے روز کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ روس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے بعد شام کے شہر حلب میں جاری لڑائی بند ہو جائے گی۔ اور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کی تشکیل کا کام تیز کر دیا ہے، اور انہوں نے اس ہفتے دفاع، ماحولیات، داخلی سلامتی اور ہاؤسنگ کی وزارتوں کی نامزدگیاں کی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی حکام طیارے کے اس حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں بدھ کے روز 47 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور انہوں نے ملبے سے برآمد ہونے والی باقیات کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی شناخت کے لیے شروع کر دیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے گھر کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے میں سوار افراد کی لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، اور جمعرات کی صبح لاشیں ایبٹ آباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس سے اسلام آباد پہنچائی گئیں۔ اسلام آباد کے امور سے متعلق وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے کہا کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں صرف 5 افراد کی لاشوں کی شناخت ہو سکی ہے، اور جنید جمشید سمیت بقیہ لاشوں کی ڈی این اے تجزیے سے شناخت میں 6 سے 8 دن تک لگ سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق حادثے کے مقام سے ملنے والے اعضاء کی شناخت ڈی این اے تجزیے کے بغیر ممکن نہیں۔ طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ یہ یقیناً ایک تکلیف دہ انتظار ہے، لیکن ان کے بقول اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔
ہم سب یہ تمام رشتے رکھتے ہیں، ہم ان کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے، جو کہ ایک حقیقت ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ میں ہمیں 6 سے 8 دن لگ سکتے ہیں، اور اتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو یہ میتیں ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی ورثہ کے حوالے کی جائیں گی، کیونکہ 42 میتیں ناقابل شناخت ہیں، اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انہیں اپنے ہی لواحقین کے حوالے کیا جائے۔
وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ جنید جمشید کی لاش کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ایبٹ آباد سے لاشوں کی اسلام آباد اور سی ایم ایچ اسپتال راولپنڈی منتقلی کے لیے 3 ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے، جبکہ اس کے علاوہ جس مقام پر یہ حادثہ پیش آیا اسے فوج کے اہلکاروں نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ حکام کے مطابق ایبٹ آباد سے لاشوں کی اسلام آباد منتقلی میں تاخیر کی وجہ موسم کی خرابی بنی، کیونکہ صبح کے وقت دھند کے باعث ہیلی کاپٹر بر وقت وہاں نہیں پہنچ سکے، لیکن اس تاخیر نے طیارے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کی مشکلات بڑھا دیں۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین میں سے بعض صبح ہی سے اسلام آباد کے پمز اسپتال میں جمع تھے۔ ان کا شکوہ تھا کہ متاثرہ خاندانوں کی مناسب رہنمائی نہیں کی جا رہی ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے پی آئی اے کے طیارے میں سوار ایک مسافر گوہر علی کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے مالاکنڈ سے تھا۔ ان کے کزن محمد پرویز حادثے کی خبر کے بعد پہلے ایبٹ آباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس گئے، جہاں سے انہیں اسلام آباد کے پمز اسپتال پہنچنے کا کہا گیا۔
یعنی ہمارے گھر میں، یعنی بچوں کو اور رشتہ داروں ساروں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا، اور یہاں پہ ہم ڈیلے ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ پریشانی میں سارا فیملی، سارا گھر یعنی مبتلا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ ہم یہاں سے اپنے ڈیڈ باڈیز لے جائیں۔ اور
گاؤں میں ہمارے بہت پورا گاؤں پریشان ہے، گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ادھر بھی لوگ اتنے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لائقین کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ کوئی ایئرپورٹ میں پریشان لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کدھر پریشان گھوم رہے ہیں، کوئی ادھر پمز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی رات کے ادھر بیٹھے ہیں، کوئی صبح کے آئے ہوئے ہیں۔ مطلب بھٹک رہے ہیں ہر جگہ پہ لوگ.
پیر کو ملک میں فضا عمومی طور پر سوگوار رہی اور ذرائع ابلاغ میں بھی دن بھر اس حادثے سے متعلق خبریں نشر ہوتی رہیں، جبکہ اس فضائی حادثے کی مکمل تحقیقات کے مطالبات بھی سامنے آئے. اجمل خٹک اور محمد خالد نامی دو افراد نے اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ محض انکوائری کا اعلان کافی نہیں ہے.
یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ جانچ پڑتال تو ہوتی نہیں ہے، جانچ پڑتال ہوتی تو پھر اس طرح کے حادثے تو نہ ہوتے. جی یہ پرانے طیارے چلاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ حادثے ہوتے ہیں. یہاں پر پہلے بھی بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں پی اے اے کے، تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ جو ہے نا طیاروں کا خیال رکھیں.
ابھی جب کوئی انکوائری ہوتی ہے کہتے ہیں جی بس فنی خرابی. جب یہ کتنا عرصہ ہم گئے فنی خرابی سے کیا چلیں گے، تو ہمیں تو بس افسوس کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں، دکھ ہے، بہت دل سے دکھ ہے کہ اتنی جانیں اچانک اتنا بڑا حادثہ.
ان کا کہنا تھا کہ اس بات کی بھی تصدیق ہونی چاہیے کہ اڑان بھرنے سے قبل طیارے میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی. ادھر پی آئی اے کے چیئرمین اعظم سہگل کا کہنا تھا کہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں کوئی خرابی نہیں تھی.
میں خبریں سن رہا ہوں نیوز میں کہ اس کی ٹیکنیکل کوئی پرابلمس تھے. بالکل ساؤنڈ جہاز تھا، باقی جو 11 ہیں وہ بھی بالکل ساؤنڈ جہاز ہیں ہمارے. اے ٹی آر اے چیک ایک چیک ہوتا ہے جو ہر 500 گھنٹے کے بعد یا 60 دن کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ سول ایویشن اتھارٹی کی نگرانی میں اور ہمارے انجینئرز بھی ہوتے ہیں اس میں شامل، اس کی سرٹیفیکیشن باقاعدہ ہوتی ہے. تو ہر 500 گھنٹے کے بعد ہر جہاز کا اے چیک ہوتا ہے، اور اس کا صرف اکتوبر میں ہوا ہے ایک چیک. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فنی ٹیکنیکل ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ تو آبویسلی اس میں پراپر انویسٹیگیشن ہوگی، تفتیش ہوگی، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی شامل ہوں گی اس تفتیش میں.
واضح رہے کہ چترال سے اسلام آباد آنے والا مسافر طیارہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے حویلیاں کے قریب ایک پہاڑی مقام پر بدھ کی سپہر گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور اس میں سوار مسافروں اور عملے سمیت تمام 47 افراد ہلاک ہو گئے تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
مالاکنڈ کے ایک مکین نے، جن کے ایک رشتے کے بھائی طیارے کے حادثے میں بدھ کے روز مارے گئے، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خاندان غم و اندوہ کا شکار ہے اور کسی کو علم نہیں کہ وہ معلومات کے لیے کہاں جائیں. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
حادثے کا شکار ہونے والے پی آئی اے کے طیارے میں سوار ایک مسافر گوہر علی کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے مالاکنڈ سے تھا. ان کے کزن محمد پرویز نے پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی پیمز کے احاطے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اپنے دکھ اور مشکلات کا اظہار کچھ یوں کیا.
تقریباً ہم کل شام سے آئے ہیں نا، تقریباً 10 بجے ہم یہاں پہنچے تھے جب ہمیں پتہ چلا تھا. تو اس وقت سے یعنی وہاں ہزارہ میں یہ ایوب میڈیکل میں ابٹ آباد میں ہمیں یہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ تقریباً 2-3 بجے تک جو ہے نا یہ کلیئر ہو جائے گا، سب ٹیسٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد وہاں سے ہمیں تقریباً 3 بجے ہمیں کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ چلے جائیں پینس چلے جائیں. ابھی یعنی صبح سویرے ہم یہاں پہ آئیں، یہاں بھی ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا یہاں پہ نہیں ہے، کوئی ہسپتال کا نمائندہ یا کوئی اور کیا لواحقین کے ساتھ آئے کچھ کہے کہ یار یہاں پہ اتارنا ہے، یا یہ میرے خیال میں وہ دوسری جگہ بھی ابھی اتار رہے ہیں. تو وی آر وہ نہیں ہے، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہے نا، ہمیں کچھ راستہ ہی نہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں.
کیونکہ سر یہ بھی ہے کہ جو ڈی این اے اگر ٹیسٹ کے ذریعے تجزیہ ہو تو اس میں تو 5-6 دن لگ سکتے ہیں، کیا یہ بات ساری آپ کو لوگوں کو معلوم ہے؟
ہاں وی نو اباؤٹ اٹ، سب ہمیں پتہ ہے کہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یعنی ہمارے گھر میں یعنی بچوں کو اور رشتہ داروں ساروں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا، اور یہاں پہ ہم ڈیلے ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ یعنی وہ پریشانی میں سارا فیملی سارا گھر یعنی مبتلا ہے نا. تو اس کے بارے میں کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ ہم یہاں سے اپنے ڈیڈ باڈیز لے جائیں. اور
آپ اپنے جو کزن ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے، وہ کہاں تھے اور چترال کیوں گئے تھے؟
وہ یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، ایریا اکاؤنٹ آفیسر تھے. ابھی ریسنٹلی تو میرے خیال میں 2 مہینے پہلے اس کی وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی تھی. اور یہی کہیں گے کہ ہمارا جس طرح بڑا بھائی سمجھیں، اینڈ وی ریئلی مسنگ.
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی سیکرٹری دفاع ایش کارٹر کے دورہ بھارت پر نفیسہ ہود بھائی نے بھارت میں سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار اور میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کی. اس پر مبنی رپورٹ سماعت فرمائیے.
یہاں سے امریکی سیکرٹری دفاع ایش کارٹر بھارت کے لیے روانہ ہو گئے. بدھ کو وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی اور اس پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم نئی دہلی چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار نے جوائن کیا ہے. جانے سے پہلے ایش کارٹر کیا کچھ مانگ رہے ہیں بھارت سے، کس قسم کے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں؟
وائٹ ہاؤس کے ایڈمنسٹریشن کے بدلاؤ سے پہلے ایک شاید آخری ان کی یہ وزٹ ہوگی، اور ایشن کارٹر اور بھارت کے وزیر دفاع جناب پاریکر کے بیچ میں کوئی 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور حکومت کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں کسی نئے ڈیسیجن کی شاید کوئی امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب گورنمنٹ وہاں بدلنے والی ہے چند ڈیڑھ مہینے کے اندر، تو کوئی بہت بڑی ڈیل کی کوئی امید نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اب تک جتنے دونوں ملکوں کے بیچ میں کئی سارے معاہدے ہوئے ہیں، ان کی پروگریس کیا ہے اس کو ریویو کرا جائے گا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی شاید بھارت اور امریکہ کے بیچ میں جو میوچل ان کے انٹرسٹ ہیں اور جس طریقے کے جو ملٹری آپریشنز ہیں، اس میں بھارت کی کیپیبلٹی کتنی ہے اور بھارت کتنی دور تک اس کو سپورٹ کرتا ہے.
یہاں واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر زبیر، آپ ہمیں بتائیں کہ ٹرمپ انتظامیہ میں امریکہ اور بھارت کے کیا تعلقات دیکھتے ہیں، کیونکہ تجارتی لحاظ سے ٹرمپ کی ایک مختلف آرا ہے. مثال کے طور پہ اب اگر کوئی F-16 کا پلانٹ اوباما انتظامیہ وہاں لگانا چاہتی ہے بھارت میں، آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نوکریاں، امریکی نوکریاں ملک سے باہر چلی جائیں گی.
ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی پالیسی بنائیں گے، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ ڈیلی طور پر بدلتی جا رہی ہے. تو اب سوچنا صرف یہ ہے کہ اگر اس قسم کا یہ پلانٹ شفٹ ہوتا ہے تو اس سے کوئی 3,000 جو ورکرز ہیں وہ ریپلیس ہوتے ہیں. 3,000 اتنا نمبر تو نہیں ہے، لیکن اس کا جسے کہنا چاہیے کہ ایک ڈیمونسٹریشن افیکٹ تو بہت زیادہ ہوگا. لیکن سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو اگر اس قسم کا جو اگریمنٹ ہوگا، اس کے دوسرے اور حصے کیا ہوں گے. یاد رہے کہ چونکہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو نیا میجر وہ ملٹری پارٹنر کا حساب سے، ڈیفنس پارٹنر کے حساب سے جو اگریمنٹ ہوا ہے، اس کے تحت صرف ایک جو F-16 کی پروڈکشن کا معاملہ ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا اس کا حصہ ہے، باقی اور بہت سے عام حصے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس کو ٹوپو میں، اس گیو اینڈ ٹیک میں، امریکہ کو کیا فائدہ ملتا ہے اور ہندوستان کو کیا فائدہ ملتا ہے.
امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے فورٹ بریگ پر اپنے حامیوں کے لیے شکریہ کی ایک ریلی میں منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع کے لیے اپنے نامزد عہدیدار کو متعارف کرایا اور مداخلت اور ابتری کی تباہ کن سلسلے کے خاتمے پر زور دیا. کچھ تبصرہ کاروں نے عالمی امور کی جانب ایک غیر مداخلتی انداز کی ایک اپیل قرار دیا. تاہم وائس آف امریکہ کے مسعود فریوار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی اگر تضادات کا ایک مجموعہ نہیں تو اس پر ابھی بہت کام باقی ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
انتخاب کے بعد اپنی کامیابی پر ملک بھر میں شکریہ کی اپنی ریلیوں اور تقریبات کو جاری رکھتے ہوئے منتخب صدر نے اپنی انتخابی مہم کے اکثر اوقات دہرائے جانے والے موضوعات کا اعادہ کیا.
We will stop racing to topple foreign and you understand this. Foreign regimes that we know nothing about. That we shouldn't be involved with. Instead, our focus must be on defeating terrorism and destroying ISIS. And we will.
ہم ان غیر ملکی حکومتوں کا تختہ الٹنے میں حصہ لینا بند کر دیں گے جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور جس میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے. اس کی بجائے ہماری توجہ دہشت گردی کو شکست دینے اور داعش کو تباہ کرنے پر مرکوز ہونی چاہیے، اور ہم ایسا ہی کریں گے. یہ الفاظ تھے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، جنہوں نے اپنے حامیوں کی جانب سے داد و تحسین کی گونج میں وزیر دفاع کے لیے اپنے انتخاب ریٹائرڈ جنرل جیمز مٹس کو متعارف کرایا اور اپنی مہم کے ایک اور وعدے یعنی امریکہ کی خستہ حال فوج کی تعمیر نو کی توثیق کی۔ لیکن پرجوش منتخب صدر نے نیٹو کے ارکان کے لیے بھی، جو ابھی تک مسٹر ٹرمپ کی مہم کے دوران اتحادیوں کے بارے میں ان کے ایک تبصرے پر پریشان ہیں، بظاہر اختلافات فراموش کرنے کا ایک پیغام دیا۔
We won't forget it. We want to strengthen all friendships and seek out new friendships.
ہم فراموش نہیں کرتے، ہم پرانی دوستیاں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور نئی دوستیاں بنانا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ٹرمپ کے۔ مداخلت اور ابتری کے تباہ کن سلسلے کے خاتمے سے متعلق مسٹر ٹرمپ کے وعدے کو کچھ مبصرین غیر مداخلتی خارجہ پالیسی کے لیے ایک اپیل قرار دیتے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی پر ایک ماہر مائیکل او ہینلن اسے بات کو ضرورت سے زیادہ سادہ بنا کر پیش کیا جانا یا اس کی ضرورت سے زیادہ تسہیل قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
Well, I think it's region by region. So, for example, Trump has said he wants to destroy ISIS. That doesn't sound very nice.
میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی علاقوں کی بنیاد پر ہوگی۔ اب تک مثال کے طور پر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ داعش کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ غیر مداخلتی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار مائیکل او ہینلن کے۔ انتخابی مہم کے دوران مسٹر ٹرمپ نے اپنی ڈیموکریٹک حریف ہلری کلنٹن پر عراق اور لیبیا میں ان فوجی مداخلتوں کی حمایت پر بار بار تنقید کی تھی، جو ایسی پالیسیاں تھیں جنہیں انہوں نے خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ مسٹر ٹرمپ بڑے پیمانے کی فوجی مداخلتوں کی بجائے داعش کے خلاف محدود حملوں کی حمایت کرتے ہیں۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار مائیکل او ہینلن کہتے ہیں
In other words, it may rely more on specific strikes, destroying certain targets, limiting the American presence on the ground.
دوسرے لفظوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کا زیادہ انحصار مخصوص اہداف کو تباہ کرتے ہوئے اور زمین پر امریکی موجودگی کو محدود کرتے ہوئے مزید مخصوص قسم کے حملوں پر ہو۔ یہ الفاظ تھے مسٹر او ہینلن کے۔ ٹرمپ کی جانب سے مٹس کی نامزدگی، جو ایک کونہ مشق فوجی رہنما ہیں اور نیٹو کے ساتھ کام کرنے کا ایک گہرا تجربہ رکھتے ہیں، خارجہ پالیسی کے رہنماؤں اور اتحادیوں کے لیے اثر نو یقین دہانی کا ایک سگنل ہے۔ مسٹر او ہینلن کہتے ہیں
In the one month since he's been elected, he has tempered his previous disdain for many alliances. And he's been frankly more
منتخب ہونے کے بعد کے ایک ماہ میں مسٹر ٹرمپ نے بہت سے اتحادیوں کے لیے اپنے سابقہ سخت رویے پر کنٹرول کیا ہے، اور وہ اپنی جانب سے بھیجے جانے والے لگ بھگ ہر پیغام میں بہت زیادہ محتاط رہے ہیں، خاص طور پر پینٹاگون کے سربراہ کے لیے جنرل میٹس کے اپنے انتخاب کے سلسلے میں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر او ہینلن کے۔ لیکن مسٹر ٹرمپ نے اعلیٰ عہدوں پر دوسرے عہدیداروں کی نامزدگی جارحانہ تبصروں کے ساتھ کی، اور اب جبکہ مسٹر ٹرمپ کی حلف برداری میں دو ماہ سے زیادہ عرصہ باقی ہے، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی پر کام ابھی باقی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اپنا حلف اٹھانے سے 6 ہفتے قبل نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کی تشکیل کا کام تیز کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یا انتقال اقتدار کے لیے بنائی گئی ان کی ٹیم نے اس ہفتے دفاع، ماحولیات، داخلی سلامتی اور ہاؤسنگ کی وزارتوں اور چین کے لیے سفیر کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ تاہم کابینہ کے لیے منتخب ناموں میں سے چند نے نئے اعتراضات کو جنم دیا ہے۔ اس بارے میں زلیتسا ہوک کی رپورٹ۔
توقع کی جا رہی ہے کہ ریاست اوکلاہوما کے اٹرنی جنرل سکاٹ پرویٹ تحفظ ماحولیات کی وزارت کا قلمدان سنبھالیں گے۔ پرویٹ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تیل کی صنعت کے حامی ہیں اور کورائرز کے درجہ حرارت میں اضافے کے ناقد ہیں، اس لیے ان کے نام پر اعتراضات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پرویٹ نے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں صدر اوباما کی پالیسیوں کے خلاف قانونی جنگ کی قیادت بھی کی ہے۔ بہت سوں کے نزدیک پرویٹ کا انتخاب اتنا ہی متنازع ہے جتنا ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وزارت کے لیے ڈاکٹر بین کارسن کا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے خیال میں ہم ایک ایسی بہترین ٹیم تشکیل دینے کے عمل سے گزر رہے ہیں جس کی مثال ہماری تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے سابق جرنیل جان کیلی کو اپنی کابینہ میں داخلی سلامتی، यानी होमलैंड सिक्योरिटी का वजीर नामजद किया है। जॉन केली इराक में जंग लड़ चुके हैं। इनके जिम्मे दहशतगर्दी से निमटना और गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ जैसे अमूर शामिल हैं, जिनका ट्रंप ने अपनी मुहिम के दौरान वादा किया था। बुध के रोज ट्रंप ने शिकागो के मेयर राहम इमैनुअल से मुलाकात की। राम ने इन्हें एक खत दिया जिस पर 14 अमरीकी शहरों के मेयरों के दस्तखत थे। खत में मुतालबा किया गया है कि ट्रंप ऐसे तालिबे इल्मों को तहफ्फुज दें जिनके पास कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं। राम इमैनुअल का कहना था, ये तो उस अमरीकी ख्वाब की ताबीर के हुसूल के लिए कोशां हैं जिसमें इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इनके वालिदैन यहाँ आए थे। हमें इन्हें यहाँ रखना है और इनको गले लगाना है। इसी रोज नौ मुंतखब सदर ने कुश्ती की एग्जेक्टिव लिंडा मैकमाहोन से मुलाकात की। तवक्को की जा रही है कि वो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की वजारत संभालेंगी। मुलाकात के बाद लिंडा का कहना था, हमने कारोबार और कारोबारी मुंतजमीन और मुलाजमतों की फराहमी के बारे में बातचीत की। इसके अलावा हमने स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी गुफ्तगू की। सो हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। जुमेरात के रोज डोनाल्ड ट्रंप रियासत आयोवा के गवर्नर टेरी ब्रांस्टेड से मुलाकात करेंगे ताकि उन्हें चीन के लिए अमरीकी सफीर बनाने की पेशकश करें। रिपब्लिकन जमात से ताल्लुक रखने वाले टेरी की चीन के सदर यी जिनपिंग से दोस्ती है और उनके चीन में वसी रवाबित मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप की इस नामजदगी की दीगर के मुकाबले में एकदम मंजूरी हो जाएगी। इंतकाले इक्तदार से मुतालिक टीम का कहना है कि इस हफ्ते मजीद नामजदगियां सामने आएंगी। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सबसे अहम वजारत यानी वजीर खारजा के लिए जेर गौर नामों की फहरिस्त में काट छांट की है और ये कि इसमें साबिक सदारती उम्मीदवार और ट्रंप के नाकिद मिट रोमनी का नाम अभी तक मौजूद है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका के वजीर खारजा जॉन केरी ने अपने यूरोपी हम मनसबों से खिताब करते हुए यूरोप में और दुनिया भर में बढ़ती हुई आमराना सोच को खतरनाक करार दिया है। केरी जुमेरात के रोज जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में यूरोप में तआवुन और सलामती की तंजीम की वजारती कौंसिल से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमराना सोच, इंसानी हकूक की पामाली, आज़ाद मीडिया पर पाबंदियों, अदम बर्दाश्त और नफरत पर मबनी जराइम लेकर आती है। उन्होंने कहा कि यह सोच जमहूरी उसूलों, खुलेपन और आज़ादी की नफी करती है। जॉन केरी का कहना था, जॉन केरी कह रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बहुत से मुल्कों में बदउनवानी बढ़ रही है। बढ़ती हुई आमरियत में बहुत से लीडर इख्तदार को मुजतमा करने के लिए आइन तब्दील करते हैं। मीडिया के नए प्लेटफॉर्म से गलत खबरें फैलाई जाती हैं। अजियत रसानी की तरगीब दी जाती है। अपने मुखालिफीन को जुल्म और जबर से खामोश कर देना अब एक मामूल बन गया है। आज़ादी के बुनियादी उसूलों से हटना हकीकत में जुल्म और बर्बरियत के लिए एक मकरूह दीवार कायम करना है। ये थे जॉन केरी के अल्फाज। तंजीम के दो रोज़ा इजलास में 57 मुल्कों के वज़रा शिरकत कर रहे हैं। चूंकि तंजीम की सरबराही इस मरतबा जर्मनी के पास है, इसलिए जर्मन वजीर खारजा फ्रैंक वॉल्टर स्टाइन इजलास के मेज़बान हैं।
पाकिस्तान की नेशनल बेसबॉल टीम अमेरिका आई वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक का क्वालिफायर खेलने, तो ज्यादातर लोगों के लिए तो यही बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान में बेसबॉल खेली जाती है। वेल, पाकिस्तान में बिल्कुल बेसबॉल खेली जाती है, बल्कि पाकिस्तान की जो टीम है, नेशनल टीम, उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग नंबर 25 है और जो खवातीन की सॉफ्ट बॉल टीम है वो आलमी सतह पे 12वें नंबर पे है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे लोगों को क्रिकेट से जज्बाती हद तक लगाव है, वहाँ पे बेसबॉल किस तरह परवान चढ़ी है, यही जानने की कोशिश की है मैंने।
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ।
ग्रीन शर्ट्स और व्हाइट ट्राउजर्स में मलबूस, हाथ में बैट और बॉल पकड़े ये पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसबॉल। और वो भी अमेरिका में। पाकिस्तान में क्रिकेट के अक्सर शायकीन बेसबॉल को उससे मिलता जुलता खेल समझते हैं। दोनों में बैट और बॉल जो है, तो जब पाकिस्तान की गली गली में बरतानिया से आई क्रिकेट खेली जा रही है तो फिर उसकी अमरीकी कजिन बेसबॉल की क्या जरूरत। इसका जवाब है पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के बानी और सदर सैयद खावर शाह के पास, जिन्होंने पाकिस्तान में बेसबॉल बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवाई।
ये ओलंपिक खेल हो गया, क्रिकेट ओलंपिक खेल नहीं, और 90% लोग वहाँ खेल रहे हैं। हमारा इतना टैलेंट जो सारा है वो बैट और बॉल गेम पे जा रहा है, जो ओलंपिक ही नहीं, तो मैं क्यों ना उस तरफ ले आऊँ जो ओलंपिक खेल है, शायद हमें पाकिस्तान ओलंपिक में जा सकते हैं।
इस ख्याल को अमली शक्ल देने के लिए उन्हें सहारा अच्छी क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों का ही लेना पड़ा, जिनकी 8 टीमें बनाकर और उन्हें कुछ रोज की ट्रेनिंग देकर खावर शाह ने, जो उन दिनों स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में आला ओहदे पर फाइज थे, गुजरावाला के जिना क्रिकेट स्टेडियम में 22 अगस्त 1992 को पाकिस्तान की पहली बेसबॉल चैंपियनशिप मुनक्कद करवाई। इसके लिए खेल के कवायद जवाबत उन्होंने अमरीकी सफारतखाने से हासिल किए। पिछले 25 सालों के दौरान बेसबॉल के इस सफर में आर्मी, वापडा और दीगर कई सरकारी महकमों ने अपनी टीमें भी शामिल की हैं, जिनके दरमियान कौमी सतह के मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 35 खिलाड़ियों को लेकर पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल कौमी टीम तश्कील देती है, जो फिर बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है।
ये बड़ा इजाज की बात है, बड़ी इज्जत की बात है, ऑनर की, पाकिस्तान का ग्रीन कलर पहना है।
हायर एजुकेशन कमीशन की मदद से ये खेल कई स्कूलों और कॉलेजों में भी मुतारिफ कराया गया है, जहाँ से अंडर 12, अंडर 14 और खवातीन की टीमों के लिए खिलाड़ी मुंतखब किए जाते हैं। बेसबॉल को फरोग देने की इन कोशिशों के बावजूद कौमी टीम के बाज़ खिलाड़ी कहते हैं कि पाकिस्तान में इस खेल को अपनाना आसान नहीं।
लोग होते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान में बेसबॉल है नहीं तो क्रिकेट खेलो, तो क्रिकेट छोड़ के फिर बेसबॉल में आना, ये जरा टफ टाइम था मेरे लिए, घर से भी इजाजत नहीं मिलती थी।
लेकिन बेसबॉल ने बहुत से नौजवानों की जिंदगी बदली है।
हमारा पहले माली हालत बहुत खराब था, जब से मैं बेसबॉल में आया हूँ तो माली हालत भी ठीक हो गया, तनख्वाह भी सही मिल रहे वापडा की तरफ से।
पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के मुताबिक इस वक्त सिर्फ आर्मी में ही तकरीबन 20,000 जवान ये खेल खेल रहे हैं, और बहुत से दूसरे महकमों में भी कई नौजवानों की रोजी इसी खेल से जुड़ी है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बेसबॉल का सिर्फ एक मैदान है, जो बहरिया टाउन लाहौर में वाक़ है, लेकिन वहाँ भी खेलने के लिए नेशनल टीम के पास बैन अल-अक़वामी सतह का सामान नहीं।
मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ जब भी बाहर के इवेंट्स में, या मेरे दोस्त हैं या खुद रब्ता करके, जहाँ पे यूज इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं वो मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई टूर बाहर हो उनको लेकर अपने साथ जाऊँ, सो दे कैन यूज इन पाकिस्तान। फाइंड आउट किया कि किस तरह जो यूएसए के बेस्ट बैट्स हैं या वर्ल्ड में यूज होते हैं वो कौन से वुड से बने हुए हैं, ऐश और मैपल से बनते हैं, सियालकोट बेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाता है, तो उस तरह वहाँ पे जो लेबर बड़ी अच्छी है और सस्ती है, सो हमें कॉस्ट कर रहा है $15 to $20, हम उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में नहीं खेल सकते।
और मुश्किलात अपनी जगह हैं,
अपनी सेल्फ फाइनेंस से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से कहते हैं कि पैसे दे दें ठीक है, वो हमें एक 10 लाख की ग्रांट देते हैं। मेरी टीम जा रही थी थाईलैंड तो टिकटें नहीं थी, मैं अपनी गाड़ी भेज दी थी, टिकटें ले ली थी, इवोशन की बात किया है।
सितंबर में टीम के अमरीका के दौरे के लिए तमाम वसाइल मेजर लीग बेसबॉल ने मुहैया किए, जो अमरीका में बेसबॉल की आला तरीन सतह की निगरान है। इस मदद के बगैर खिलाड़ियों का अमरीका आना शायद मुमकिन न होता। रुकावटों के होते हुए भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अमरीका से पाकिस्तान जाकर कौमी टीम की तरबियत करने वाले साबिक हाई स्कूल कोच जॉन गोल्डिंग को बहुत मुतासर किया।
फिटनेस, देयर कोचेबिलिटी,
जिस्मानी तौर पर वो बहुत फिट हैं और कोचिंग लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि टीम कामयाब बनने के इब्तदाई मराहल में है। खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, बस अब बात ज्यादा से ज्यादा तजुर्बा हासिल करने की है।
Now it's just a matter of experience.
सैयद खावर शाह को उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तानी टीम न सिर्फ ओलंपिक मुकाबलों में खेलेगी बल्कि कामयाबी भी हासिल करेगी। ये नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इसके लिए फेडरेशन को मजीद वसाइल और तशहीर दोनों की ही जरूरत होगी, और वो शायद तभी मुमकिन हो जब पाकिस्तान में लोग बेसबॉल का मवाजना क्रिकेट से करने के बजाय उसे एक अलग खेल के तौर पर देखने लगे, एक ऐसा खेल जिसमें एक्साइटमेंट भी है और पैसा भी।
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کے دن کا 1:30 بجا ہے۔ خبروں کے ایک نئے بلیٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے پاناما لیکس کیس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پاناما لیکس سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے بدھ کو فریقین سے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کے بارے میں رائے طلب کی تھی۔ جمعرات کو اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی تجویز انہیں قبول نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے۔
ساری پارٹی سے ہم نے فیڈ بیک لے کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی 5-member بینچ یہ فیصلہ کرے، ہم کمیشن نہیں چاہتے۔
انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5-رکنی بینچ روزانہ کی بنیاد پر اس معاملے کی سماعت کر کے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف حکمران جماعت مسلم لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما لیکس کے معاملے پر ہر فیصلہ قبول ہے۔ بدھ کو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں قائم 5-رکنی بینچ نے پاناما لیکس کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ فریقین کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں جمع کروائی گئی دستاویزات کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے ناکافی ہیں، لہٰذا کیوں نہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیا جائے۔ اس پر تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے مشاورت کے لیے عدالت عظمیٰ سے وقت طلب کیا، جس پر عدالت نے اس معاملے کی سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ کمیشن سے متعلق عدالت عظمیٰ کا کہنا تھا کہ اس میں متعلقہ ادارے تحقیقات میں معاونت کر سکتے ہیں اور اس کی سربراہی سپریم کورٹ کے جج کریں گے اور وہ رپورٹ بینچ کے سامنے پیش کریں گے۔ رواں سال اپریل میں وزیر اعظم کے بچوں کے نام آف شور کمپنیاں رکھنے والے ان افراد کی فہرست میں شامل تھے جن کا انکشاف پاناما لیکس کے نام سے ہوا تھا، جس پر تحریک انصاف نے وزیر اعظم نواز شریف پر بدعنوانی اور بیرون ملک رقم منتقل کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے۔ حکومت ان الزامات کو مسترد کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آف شور کمپنیوں کی فہرست میں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور میں اسلامک سولیڈیریٹی کونسل نامی گروپ نے سندھ اسمبلی میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے بل کی منظوری کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد۔
گزشتہ ماہ کے اواخر میں سندھ اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کا ایک بل اتفاق رائے سے منظور کیا تھا، جس کے تحت 18 سال سے کم عمر افراد پر زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر پابندی ہوگی۔ اس بل کی مختلف حلقوں کی طرف سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ پشاور میں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں اور مکاتب فکر سے منسلک دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرف سے حال ہی میں تشکیل کردہ ملی یکجہتی کونسل کا پہلا اجلاس جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی پشاور میں واقع مرکز میں ہوا، جس میں شرکاء نے متفق کا طور پر غیر مسلم اقلیتوں کی تحفظ کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے منظور کیے جانے والے بل کو مسترد کر دیا ہے۔ کونسل کی صوبائی سربراہ مشتاق احمد خان نے وائس آف امریکہ کو اجلاس کی کارروائی کے بارے میں بتایا کہ شرکاء نے مجوزہ بل کو نہ صرف غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا بلکہ اسے بنیادی انسانی حقوق کے منافی بھی قرار دیا۔ اجلاس میں گورنر سندھ سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس مجوزہ بل کی توثیق نہ کرے بلکہ اعتراض لگا کر اسے سندھ اسمبلی کو واپس بھجوا دے۔ واضح رہے کہ سندھ اسمبلی سے منظور کردہ مسودہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں زبردستی شادی کرنے والوں کو ساتھ اور اس کام میں مدد یا سہولت فراہم کرنے والے افراد کو 5 سال قید کی سزا دی جا سکے گی۔ اگرچہ بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے اس بل پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اس بل کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں قائم ایک تنظیم عورت فاؤنڈیشن نے صوبہ بلوچستان کی خواتین کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے
عورت فاؤنڈیشن نے صوبے میں خواتین پر تشدد اور انہیں ہراساں کرنے کے خلاف قانون سازی کے باوجود تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عورت فاؤنڈیشن بلوچستان کے سینئر پروگرام افسر اشفاق مینگل کا کہنا ہے کہ ادارے کی کاوشوں سے گھریلو تشدد اور خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے دو قوانین پاس ہو گئے ہیں۔ اب خواتین پر تیزاب پھینکنے والوں کو سزا دینے اور کم عمری میں شادی کے خلاف قوانین کا مسودہ صوبائی حکومت کو پیش کر دیا گیا ہے، جو اسمبلی کے آئندہ سیشن میں پیش کر دیا جائے گا۔ تاہم شفیق مینگل کا کہنا ہے کہ خواتین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کمیشن آف وومن سٹیٹس کا قیام صوبے میں ضروری ہو گیا ہے۔
بہت سارے قبائل اس کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ضروری بھی ہے کہ یہ کب تک ہم اس معاشرے کے اور اس میں رہیں گے جو ہمارے خواتین اس وقت پیس نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس طرح کا کمیشن ہو جو کہ خواتین ضروری نہیں کہ مطلب وہ آ جائیں، جو بھی ہیں ان کے رائٹس کے حوالے سے ہیں تو کم از کم اس کمیشن کو اپروچ کر سکے، ان کا جو ڈیمانڈ مطالبہ یا مسئلہ ہوگا اس کمیشن کے سامنے پیش کر سکے۔ امید ہے کہ یہ کمیشن جو ہے نا کہ ڈیمانڈ اور مطالبے کو اسمبلی تک لے جائیں، جہاں پہ یہ ہمارے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ سکے اور ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ ان کے ساتھ ہمارے اس طرح سے مسئلے مسائل خواتین کے ساتھ چل رہے ہیں۔
پاکستان کے اس جنوب مغربی نیم قبائلی صوبے میں کم شرح خواندگی کے باعث خواتین پر گھریلو اور دیگر تشدد غیر معمولی بات نہیں۔ عورت فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات گھریلو تشدد سے خواتین نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، اس لیے سول اسپتال میں خواتین کے نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے مرکز فوری طور پر قائم کیا جائے۔ بلوچستان اسمبلی میں حکومتی نشستوں کی رکن محترمہ یاسمین لہڑی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے خواتین کی بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور مزید بھی کیے جائیں گے۔
ہماری حکومت نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایم سی ایچ کی فیسلٹیز جو ہے خواتین کو دی جائے۔ روزگار کے حوالے سے جو ہے مطلب ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس بہت پیچیدہ مسائل ہیں، ہم ان پہ ابھی تک قابو پا نہیں سکے، لیکن ہماری ایک کانشیس ایفرٹ اس حکومت کی ضرور ہے کہ ہم خواتین کو ریلیف دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے خواتین کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے قانون سازی پہ ہم نے کافی زور دیا ہے، ڈومیسٹک وائلنس پہ ہم نے قانون بنایا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ ہم نے قانون بنایا ہے تاکہ خواتین کو جو ہے مطلب کام کرنے کی جگہوں پہ جو مختلف حوالوں سے جو ہراسمنٹ ہوتی ہے ان کی اس کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ انیشیٹو ہم نے لیے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
بلوچستان میں رواں سال کے دوران گزشتہ 11 ماہ میں کاروکاری، خودکشی اور غیرت کے نام پر قتل کے مختلف واقعات میں 74 خواتین ہلاک ہو گئی ہیں، جبکہ سن 2009 سے 30 نومبر 2016 تک تشدد کے مختلف واقعات میں 700 سے زائد خواتین جان کی بازی ہار چکی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت میں جمعرات کے روز الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلمانوں میں تین طلاقوں کے طریقہ کار کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلمانوں میں رائج تین طلاق کے چلن کو غیر آئینی قرار دیا اور کہا کہ اس سے مسلم خواتین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس نے جمعرات کے روز ایک مقدمہ کی سماعت کے دوران اپنی رولنگ میں یہ بھی کہا کہ کوئی بھی پرسنل لا بورڈ آئین سے اوپر نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ کسی بھی فرقہ کے پرسنل لاز ان حقوق سے اوپر نہیں ہو سکتے جو ہر شہری کو بھارت کے آئین نے تفویض کیے ہیں۔ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو چیلنج کرنے والی ان عرضداشتوں پر سپریم کورٹ میں بھی سماعت جاری ہے جن میں خواتین کا الزام ہے کہ انہیں فیس بک، اسکائپ اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی طلاق دی جا رہی ہے۔ خیال ہے کہ بھارت کے آئین میں مسلمانوں کو شادی، طلاق اور وراثت کے معاملات کو ان کے آئینی قوانین کے ذریعے طے کرنے کا حق ملا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اسی سال مرکزی حکومت سے یہ جاننے کے لیے کہا تھا کہ کیا اس قانون میں مداخلت کرنے سے مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ مرکز نے عدالت میں داخل اپنے حلف نامہ میں تین طلاق، نکاح حلالہ اور تعدد ازدواج پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایک تقریر میں تین طلاق کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ مسلم خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی رولنگ پر بڑے پیمانے پر رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی، کانگریس اور شیو سینا نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن آل انڈیا مسلم پرسن لا بورڈ نے رولنگ کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ اس کا جائزہ لے گا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گا۔ بورڈ کے رکن کمال فاروقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلام سب سے زیادہ ترقی پسند مذہب ہے، طلاق شریعت کا حصہ ہے اور شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئین ہمیں اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دیتا ہے۔
الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ جو آبزرویشن ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کانسٹیٹیوشن کی جس کو وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اسی کانسٹیٹیوشن نے مجھ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ میں اپنے مذہبی معاملات کے اندر آزادی ہے مجھ کو، میں اپنے مذہب کے کو فالو کرنے کی، مجھے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر شہری کو ہے۔ تو وہ اسی کانسٹیٹیوشن نے جس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن پر نہیں ہو سکتا، اسی کانسٹیٹیوشن نے اس کی ذمہ داری دی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک کمنٹ ہے، اور جو سپریم کورٹ کا کمنٹ سے پہلے ان کی شاید نظر سے نہیں گزرا ہوگا۔ اسی طرح سے بات کی کہ سپریم کورٹ میں تو باقاعدہ اس قبل یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مذہب کو لیجسلیٹ کرے، مطلب مذہب کو لیجسلیٹ کرنے کا کام نہیں ہے اس کا۔ تو اور انہوں نے اس سے پہلے سپریم کورٹ سے ان ایشوز کے اوپر اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا ہے۔
ایک مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند نے گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کر کے کہا تھا کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ کہ ایک مجلس میں تین طلاق کی جڑیں کافی گہرائی تک موجود ہیں۔ ادھر خواتین مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدر شائستہ عنبر اور تین طلاق کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے والی سماجی کارکن زکیہ سومن نے الہ آباد ہائی کورٹ کی رولنگ کا خیر مقدم کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یورپ میں اور بالخصوص جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مسلمان خواتین چہرے کو پورا ڈھانپنے والے نقاب ترک کر دیں۔ حجاب پہننے پر ہماری ساتھی گل رخ کی ایک رپورٹ۔
گزشتہ چند برسوں کے دوران مغربی ملکوں میں مسلمان خواتین کا سکارف پہننا کئی حوالوں سے خبروں کا موضوع بنتا رہا ہے۔ سکارف یا حجاب کو بعض اوقات مختلف ثقافتوں میں تصادم اور انتہا پسندانہ رجحانات کے ساتھ جوڑ کر بھی دیکھا گیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں فرانس اور جرمنی سمیت یورپ کے کچھ ملکوں میں خواتین کے چہرے کا مکمل پردہ کرنے پر قانونی پابندی عائد کی گئی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد ایسے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں جن میں سکارف پہننے والی خواتین کو کسی نفرت انگیز رویے یا تبصرے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ امریکہ کے بدلتے ہوئے سیاسی منظر کا حصہ یا مسلمان تارکین وطن کے لیے امریکہ اور مغربی دنیا میں کم ہوتی ہوئی گنجائش کا مظہر؟ ان سوالوں کے جواب سماجی نفسیات پر کام کرنے والے مغربی ماہرین تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں مغربی معاشرے میں بعض اوقات ماحول کا دباؤ خواتین کو اسکارف پہننے سے کنارہ کشی پر مجبور کر رہا ہے، وہاں بظاہر اسی سکڑتی ہوئی گنجائش والی مغربی دنیا میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران بعض خواتین حجاب پہن کر میڈیا میں قدم رکھنے میں کامیاب بھی ہوئی ہے۔ حال ہی میں کینیڈا کے ایک ٹی وی چینل سٹی نیوز ٹورنٹو نے اپنی 11 بجے نشریات میں صحافی جنیلا ماسا کو پہلی بار ان کے حجاب کے ساتھ ٹی وی پر خبریں پڑھنے کی اجازت دی۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حجاب پہن کر کسی ٹی وی براڈ کاسٹ کی میزبانی کرنا صرف مغربی دنیا ہی میں نہیں بلکہ خود پاکستان میں بھی پرائیویٹ نیوز چینل کی آمد سے قبل ایک انوکھی بات تھی۔ سن 80 کی دہائی میں سابق فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق نے پاکستان ٹیلی ویژن کی خواتین نیوز کاسٹر کو سر پر دوپٹہ اوڑھنے کا پابند بنانے کی پالیسی متعارف کروائی تھی۔ تاہم حجاب پہن کر خبریں پڑھنے کا رواج اس وقت بھی پاکستانی میڈیا میں جگہ نہیں بنا سکا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس وقت پاکستانی معاشرے پر عرب ثقافت کی چاپ اتنی نمایاں نہیں تھی جتنی آج ہے۔ پاکستانی ثقافت پر عرب ثقافت کی چاپ کا جائزہ لینے والے ماہرین کہتے ہیں کہ محنت مزدوری کے لیے عرب ملکوں میں جا کر آباد ہونے والے پاکستانی وطن واپسی پر اپنے ساتھ عرب دنیا کی ثقافتی روایات بھی لائے۔ پاکستان میں سال 2002 میں پہلے پرائیویٹ چینل کی آمد کے ساتھ میڈیا منظرنامے پر پہلی بار حجاب پہن کر صحافتی خدمات انجام دینے والی خواتین کی نمائندگی نظر آنے لگی اور ان کی قائد کہلائی پاکستانی صحافی آسما شیرازی۔ پچھلے چند برسوں میں پاکستان کے کئی پرائیویٹ چینلز پر خواتین صحافی حجاب میں صحافتی خدمات انجام دیتی نظر آ رہی ہے، تو کیا پاکستانی میڈیا میں کام کرنے والی خواتین کے لیے بھی حجاب کا انتخاب کسی مشکل کا باعث بنا؟ وائس آف امریکہ اردو سے بات کرتے ہوئے آسما شیرازی کا کہنا تھا کہ شروع میں میں نے جب ایک صحافتی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کیا تو حجاب کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر بعد میں جیو نیوز جوائن کیا تو اس کی انتظامیہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے خبریں بھی پڑھی ہے، ٹاک شوز بھی کیے، ابتدائی دنوں کے بعد کوئی دقت نہیں ہوئی، حجاب کے ساتھ مجھے بہت سے اعزازات بھی ملے ہیں،
اور اس کے بعد سے الحمدللہ مجھے کبھی مسئلہ نہیں ہوا کسی جگہ پہ بھی، بلکہ رادر مجھے اپریسیشن ہی ملی ہے پاکستانی سوسائٹی سے، اور اب آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا میں اور خواتین بھی حجاب کر رہی ہیں یا دوپٹہ لے رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے شروع میں دقت نہیں ہوئی، شروع میں مجھے بہت دقت ہوئی، فار ایگزامپل پی ٹی وی نے مجھے آن ایئر آنے سے بلاک کر دیا تھا، مطلب بین لگا دیا تھا کہ جی چونکہ یہ حجاب کرتی ہیں تو ہم ان کو آن ایئر نہیں لائیں گے۔
آسما کہتی ہے کہ حجاب میرے مذہب کا حصہ ہے مگر میری ثقافت کا بھی حصہ ہے، حجاب کو بذات خود ثقافتی اظہار کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتی ہوں اور اپنے آپ کو جدید سوچ کی حامل صحافی سمجھتی ہوں۔
یہ بالکل مذہب بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور میں اس کو بہت دل و جان کے ساتھ اپنے سر کو اسی لیے ڈھانپتی ہوں کہ مذہب کا بھی کہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے کلچر کا بھی حصہ ہے، میری ثقافت کا بھی حصہ ہے۔
پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر الطاف اللہ خان سے پوچھا گیا کہ کیا ناظرین کا اینکر یا میڈیا میں کام کرنے والی خواتین کے حجاب کو مذہب کے ساتھ منسلک کر کے دیکھنا مناسب ہے، ان کا کہنا تھا حجاب کو نہ تو مذہب سے جوڑنا مناسب ہے اور نہ ہی فیشن کے ساتھ، الطاف اللہ خان کے بقول یہ شناخت کا مسئلہ بن چکا ہے، کچھ خواتین اس کے ذریعے اپنی شناخت کروانا پسند کرتی ہیں جبکہ بعض ایسا نہیں کرنا چاہتی، یہ ہر خاتون کا ذاتی فیصلہ ہے۔
تو میرے خیال میں ابھی تو یہ گلوبل ایشو بھی بن چکا ہے، پوری دنیا میں اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے حجاب کے موضوع پہ، تو اس کو جہاں دنیا میں ہر جگہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو مذہب سے ہٹا کے دیکھتے ہیں آئیڈینٹی کی شکل، مغرب میں اس پہ بعض ذرا زیادہ شدت سے ہوتی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتی، لیکن یہاں بھی میرا خیال ہے کہ جو خواتین حجاب پہنتی ہیں تو وہ ان کی ذاتی رائے ہے، ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔
پاکستان ہو، امریکہ یا دیگر مغربی ممالک، حجاب کی قبولیت یا مخالفت کے بارے میں سوچ اور عوامی رائے کا فرق موجود رہے گا، لیکن بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ سے وابستہ ڈاکٹر شہزاد علی کا کہنا ہے کہ حجاب پہننے یا نہ پہننے کا فیصلہ خواتین کا انفرادی حق ہے اور معاشرے کا کام ہے کہ اس حق کو تحفظ فراہم کرے۔
ان کو سول لبرٹی ہونی چاہیے کہ وہ اگر حجاب کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان پر ایسے ریسٹرکشن اور پابندی نہیں لگائیں۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی دو جماعتی کانگریس میں یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کی جائے، جو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تنازع کو ہوا دے گا، جن کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ انتخابات روسی مداخلت سے پاک تھے۔ اکتوبر میں ایک غیر معمولی عوامی بیان میں امریکی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ جمہوری، سیاسی اور دیگر تنظیموں اور ڈیموکریٹک امیدوار ہیلری کلنٹن کی ای میلز پر سائبر حملے روس کے انتہائی سینئر عہدیداروں کی طرف سے کیے گئے تھے۔ ڈیموکریٹک کانگریس ارکان ایرک سویبل اور الائجا کمنگز نے بدھ کے روز ایک قرارداد پیش کی کہ دو جماعتی پینل تشکیل دیا جائے جو روسی مداخلت کی تحقیقات کرے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا جمعرات کے روز کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ روس کے ساتھ جنگ بندی کے ممکنہ معاہدے کے بعد شام کے شہر حلب میں جاری لڑائی بند ہو جائے گی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ملاقات کے بعد جان کیری نے رپورٹروں کو بتایا کہ انہیں چند خاص باتوں کا انتظار ہے، تاہم تفصیلات میں جائے بغیر ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں کسی معاملے پر کام کر رہے ہیں۔ قبل ازیں شام کے صدر بشار الاسد نے باغیوں کے زیر تسلط شہر حلب کا قبضہ بحال کیے جانے کو ملک میں جاری جنگ کے خاتمے کی سمت متعین کرنے والی کامیابی قرار دیا ہے۔ شامی اخبار الوطن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ تمام شام کو آزاد کروانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور حلب اس کا حصہ ہے۔ حلب کے مشرقی حصے پر صدر مخالف قوتوں کا قبضہ تھا، لیکن رواں ہفتے ہی اس کے 80% حصے پر بشار الاسد کی حامی فورسز نے اپنا کنٹرول بحال کر لیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے یورپی ہم منصبوں سے خطاب کرتے ہوئے یورپ میں اور دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی آمرانہ سوچ کو خطرناک کہا ہے۔ کیری جمعرات کے روز جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں یورپ میں تعاون اور سلامتی کی تنظیم کی وزارتی کونسل سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آمرانہ سوچ، انسانی حقوق کی پامالی، آزاد میڈیا پر پابندیاں، عدم برداشت اور نفرت پر مبنی جرائم لے کر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچ جمہوری اصولوں کے لیے کھلے پن اور آزادی کی نفی کرتی ہے۔ جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے ایک تحریک پیش کی ہے جس میں صدر پاک گن ہے کے خلاف اربوں ڈالر کے ایک سکینڈل میں ملوث ہونے پر مواخذے کے لیے کہا گیا ہے۔ جمعرات کے روز یہ تحریک پارلیمان کے تمام 300 ارکان کے اجلاس میں پیش کی گئی۔ قانون سازوں کو اگلے 24 اور 72 گھنٹوں میں ایک تحریک پر اپنا ووٹ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ رائے شماری جمعے کو ہوگی، جو پارلیمان کے باقاعدہ سیشن کا آخری دن ہے۔ انڈونیشیا میں بدھ کو آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ جمعرات کو بھی امدادی ٹیمیں عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ جزیرہ سماٹرا کے شمالی حصے میں آنے والے 6.5 شدت کے زلزلے سے متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ اس میں 600 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ ہنگامی امداد کے ادارے کے حکام اور کارکنان متاثر افراد میں امدادی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ طبی امداد فراہم کرنے کے لیے اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ ہزاروں افراد نے رات مساجد، عارضی پناہ گاہوں اور کھلے آسمان تلے گزاری۔ حکومت نے صوبہ آچے میں 2 ہفتوں کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ جزیرہ سماٹرا اسی صوبے میں واقع ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم ماٹیو رینزی کے استعفے کے بعد ملک میں ممکنہ طور پر نئے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا استعفیٰ گزشتہ اتوار ان کی جانب سے آئین میں مجوزہ ترامیم پر ہونے والے ریفرینڈم میں ناکامی کے بعد سامنے آیا۔ گو کے معاشی اور سیاسی عناصر نے بھی ووٹروں کو رینزی کے خلاف جانے پر مجبور کیا، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اٹلی میں پناہ گزینوں سے متعلق مسئلے نے بھی اس ریفرینڈم میں اہم کردار ادا کیا، اور غالب امکان ہے کہ یہی معاملہ آئندہ انتخابات پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اس بارے میں ہینری رجویل کی رپورٹ۔ اٹلی بھر میں پھیلے کیمپوں میں 1,76,000 تارکین وطن مقیم ہیں۔ اتوار کے روز ہونے والے ریفرینڈم میں ناکامی سے پہلے مستعفی وزیر اعظم نے یورپی یونین کے بجٹ کو ویٹو کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کی وجہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ دیگر یورپ بھی پناہ گزینوں سے متعلق وزن میں اپنا حصہ بٹائے۔ اس بارے میں میٹیو رینزی کا کہنا تھا، بین الاقوامی منظرنامہ انتشار کا شکار ہے، جبکہ یورپ بھی جد و جہد کر رہا ہے۔ حال ہی میں یورپی منصوبے میں شامل ہونے والے ممالک وہ ہیں جو دیواریں تعمیر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تاہم یوریشیا گروپ کے تجزیہ کار ریکارڈو فیبیانی کہتے ہیں کہ شاید یہ اپیل کرنے میں دیر کر دی گئی۔
Many people think it was too weak towards particularly Europe and Northern Europe.
بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ یورپ کی جانب کمزور رویہ رکھتے تھے، خاص طور پر شمالی یورپ کی جانب۔ اٹلی میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ حکومت کو جرمنی کے ساتھ اور تارکین وطن سے متعلق سخت موقف رکھنا چاہیے تھا۔ ہر روز سینکڑوں بلکہ ہزاروں پناہ گزین اٹلی کے جنوبی ساحلوں پر پہنچ رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لیبیا کے راستے آ رہے ہیں، جہاں سیاسی انتشار کی وجہ سے انسانی اسمگلر لوگوں کو اسمگل کر کے منافع کما رہے ہیں۔ یورپ عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی لیبین نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا حامی ہے۔ اس بارے میں ریکارڈو فیبیانی کا کہنا ہے،
Supporting the national unity government which is weak, divided and has been very ineffective.
ایک کمزور، منقسم اور ابھی تک بالکل بے اثر نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی حمایت کرنا اس کے بالکل متضاد ہے کہ ایک مضبوط اور اختیار والی حکومت کی حمایت کی جائے جو کہ تارکین وطن کے دھارے کو روک سکے۔ سردیوں کا آغاز بھی تارکین وطن کی آمد کو نہیں روک سکا۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نامی تنظیم سے وابستہ فیری شیپرز کا اس بارے میں کہنا تھا، میں حیران ہوں کہ سمندروں میں بلند لہریں اٹھ رہی ہیں، زیادہ بارش ہو رہی ہے، سردی بھی زیادہ ہے، لیکن پناہ گزینوں کی آمد جاری ہے۔ ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ حل کسی دوسری پارٹی کی جانب سے آنا چاہیے،
اور ہم وہاں اس لیے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ زیادہ نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ صرف اس سال کم از کم 4,960 افراد سفر طے کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ اٹلی اور یورپ کو اس مسئلے کا حل ابھی تلاش کرنا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک دہشت گرد کمانڈر کو ان کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی شمیم شاہد پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم شمیم شاہد صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جی کیا تفصیلات
ہیں؟ قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے انتظامیہ عہدیداروں نے کلدم شدت پسند کمانڈر فضل سعید کی ساتھی سمیت ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ حکام اور قبائلی ذرائع نے بتایا کہ فضل سعید کو ان کی اپنے ایک محافظ نے آبائی گاؤں وارگو میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس دوران فضل سعید کے ایک سادی کو محافظ نے گولی مار دی۔ حکام اور قبائلی ذرائع نے جنگ کی نوعیت اور رجحانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر پچھلے کئی برسوں سے کلدم تحریک طالبان دڑ بندی کا شکار ہے۔ شدت پسند کمانڈر حکیم اللہ محسود کے نومبر 2013 میں مبینہ ڈرون حملے میں ہلاک ہونے اور کے بعد کلدم تحریک طالبان کئی ایک دڑوں میں بچ چکا ہے۔ حکیم اللہ محسود کے بھائی اعجاز مسعود سمیت کئی ایک قریبی ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ شہریار محسود اور متحرک دڑے کے سربراہ سید خان سجنا کے وفادار جنگیوں کے مابین ہونے والے جھڑپوں میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرم ایجنسی ہی سے تعلق رکھنے والے فضل سعید کا تعلق انتہا پسند سنی گروپ سے تھا اور ان کا کردار پچھلے ایک دہائی سے جاری فرقہ وارانہ اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر ہونے والے تشدد میں نمایاں تھا۔ کسی بھی کلدم شدت پسند تنظیم یا دیگر مذہبی گروہوں نے ابھی تک فضل سعید کی ہلاکت پر کسی قسم کے رد عمل کا تاحال اظہار نہیں کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جی شمیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی جی۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ دنیا بھر میں مذہبی اقلیتوں، ان کی برادریوں اور ان کی ثقافت کے تحفظ سے وابستگی رکھتا ہے۔ مشرق قریب اور جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے مذہبی اقلیتوں سے متعلق خصوصی مشیر ناکس ٹیمز کا کہنا ہے کہ یہ امریکی اقدار کا ایک اہم مظہر ہے کہ ہم متنوع سوچ اور عقیدے کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ خصوصی مشیر ٹیمز نے کہا کہ یہ کوشش شام اور عراق کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، جہاں آئی سی ایل یا داعش تہذیب تمدن سے متعلق بیشتر تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے۔
In that work we saw where Daesh was committing genocidal acts against Christians, Yazidis and Shia Muslims.
اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ داعش عیسائیوں، یزیدیوں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی کارروائیاں کر رہی ہے، ساتھ ہی وہ لوگوں کو قتل کر رہی ہے اور وہ ان کے وجود کے ہر نشان کو مٹانے کے دربے ہے۔ ان کے کلیسا، ان کی مسجدیں اور ان کے قبرستان تباہ کیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم داعش کو فوجی اعتبار سے شکست دینا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اقدامات بھی کریں جن سے ان کے مقامات کا تحفظ ہو سکے جو ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یعنی وہ مقامات جنہیں نیست و نابود کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ہم نے مذہبی اقلیتوں کے ثقافتی ورثوں پر بھی توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے سمیتھسونین انسٹیٹیوشن کی شراکت سے مذہبی اقلیتی گروپوں سے براہ راست رابطہ کیا اور انہیں ثقافتی اہمیت کے مقامات اور اشیاء کے تحفظ کے بارے میں جنہیں خطرہ درپیش ہے تربیت اور معلومات فراہم کیں۔ خصوصی معاون ٹیمز کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض حفاظتی طریقہ کار آسان لیکن مؤثر ہیں۔
There was a training that went on in northern Syria where churches were trained about how to stack sandbags in front of ancient frescoes and murals so that if a mortar shell were to land.
Shimali Sham mein aisi hi ek tarbiyat ka ehtimam kiya gaya jahan girja gharon ko is bare mein tarbiyat di gayi ki qadeem naqsh o nigar ke samne ret ki boriyon ko kis tarah ikhatta kiya jaye taaki agar mortar top ka gola gire to ret ki bori ki wajah se inki taaqat zail ho jaye aur isse munaqqash deewaron ko nuksan na pahunche.
اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 12, بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی سپہر کی 2 چاہتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گلرخ اور ساؤنڈ انجینئر ڈین کرافٹن. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.